کی اس کتاب کا پہلے ہے 12 صفحہ نمبر 12 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعض أولاكما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم مرددنا لكم الكرة عليهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُطَهِّرُوا مَا عَلَوْا تَطْهِيرًا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لكم عذابا أليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين محترم حضرات و خواتین ان شاء الله آج ہم یہ کتاب کا پورا پڑھیں گے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اس میں مجموعی طور پر اصل میں تین تحریریں ہیں اصل تحریریں دو ہیں یہ تحریریں ڈاکٹر صاحب کی قلم سے نکلی تھیں سن 74 میں رمضان المبارک کے دوران لیکن پھر بعد میں 1991 میں جب ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ ان تحریروں پر نظر ثانی کی تو پھر اس وقت ڈاکٹر صاحب نے ایک مقدمہ لکھا تھا وہ مقدمہ بہت قیمتی ہے اور وہ سب سے پہلے ہے جو مقدمہ ہم پڑھیں گے وہ تو 1991 کا ہے لیکن تحریریں دونوں 1974 کی ہیں ان تحریروں کا اصل پس منظر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے 1957 میں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بڑی مسلسل کوشش کی کہ جو جماعت اسلامی کے اکابرین تھے کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو اس وقت جب علیحدہ ہوئے ہیں تو 25 برس کے تھے لیکن امین احسن اسلائی صاحب ہوئے مولانا عبدالغفار حسن صاحب ہوئے اور مولانا سلطان احمد صاحب ہوئے یہ لوگ خاصے الحمد للہ کی عمر رسیدہ تھے ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ یہ لوگ ایک متوازی جماعت پر قائم کریں اور جو اعتراض دینے جماعت اسلامی پر ہے تو اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے اصل تو یہ ہے کہ پھر آدمی صحیح رخ پر کام خود کرے تو تقریباً کو 10 سال ڈاکٹر صاحب کو لگ گئے تھے اس پر کہ یہ بزرگ جمع ہوں اور نئی جماعت کی داغ بیل ڈالیں سن 67 میں پھر یہ بزرگ جمع ہوئے اور انہوں نے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک جماعت قائم کرنے کے لیے ابتدائی کام کیا لیکن بدقسمتی سے پھر یہ سلسلہ آگے چل نہ سکا تو بالآخر سن 72 میں ڈاکٹر صاحب نے انجمن خداوند قرآن قائم کی لاہور میں اور اس وقت اعلان کیا کہ میرا اصل مقصد صرف کوئی درس و تدریس نہیں قرآن مجید درس و تدریس سے آگے بڑھ کر یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جہاد بھی کرو دین کے غلبے کے لیے لہٰذا میں بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھ رہا کہ میں دین کے غلبے کے لیے کوئی جماعت بنا سکوں, لیکن میں نے پھر آخر اس طرف جانا ہے. ہوا یہ کر کے ڈاکٹر صاحب نے خود فیصلہ کیا کہ مجھے خود ہی یہ کام کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے سن 75 میں تنظیم اسلامی کا آغاز کیا تھا, اس کو قائم کیا تھا. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے سن 74 میں تنظیم اسلامی کے قیام کے حوالے سے ایک پس منظر بیان کیا جو کہ ان تحریروں کے اندر موجود ہے کہ تنظیم اسلامی کا اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا. لیکن دین کے غالب کرنے سے پہلے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ اس سے پہلے دین کی صورت حال کیا ہے, اس سے پہلے دین اسلام کن مراحل سے گزرا. ایک زمانے میں یہ غالب تھا, پھر یہ زوال پر آیا تو کیوں آیا, اور اب دوبارہ غلبے کے لیے کیا اور بھی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اور اگر وہ کوشش غلبہ دین کے لیے اب بھی ہو رہی ہے تو اس غلبہ دین کے لیے اگر کوشش تو کرنا ہے تو اس کوشش کے لیے ہمیں کن خطوط پر آگے بڑھنا ہوگا, کوششیں کس گوشے میں ہو رہی ہیں اور ہمیں کس گوشے میں کچھ تبدیلی کرنی ہوگی. یہ اس وقت سمجھیے کہ اس تحریر کو ڈاکٹر صاحب سے لکھنے کا مقصد. نعمان بھائی ذرا سلیم الدین صاحب لوگوں کو بلا لیں, میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں. اچھا جی, تو اس سے پہلے کہ ہم اس تحریر کا مطالعہ کریں ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ. یہ میرے کمرے میں جو میرا کالا بیگ ہے نا, اس میں پروسپیکٹس ہوا اس کا نا پوسٹ, اور اس کے اوپر ایک پرچہ لکھا ہوا ہوگا, وہ پروسپیکٹس اور پرچہ آج نماز صاحب کو نہ ملے تو بیگ میرے پاس جائیے. اچھا, تو اب یعنی اس کا اثر پس منظر تحریر کا یہ ہے کہ اب تک دین اسلام پر کیا کیا ادوار گزرے, عروج آیا تو اس کے بعد زوال آیا تو کیوں آیا, اس زوال سے نکلنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اگر وہ کوشش پہلے سے ہو رہی ہے تو وہ کس گوشے میں ہے, اور آیا اس کوشش کے باوجود کہ ہمیں بھی الگ سے کوئی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اور یا یہ ہے کہ اگر وہ خاص گوشہ ہے اور کسی گوشے میں خلا ہے تو اس کو نمایاں کیا جائے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر کوئی جماعت بنائی جائے. تو یہ ساری کے ساری باتیں ان شاء اللہ آج آپ کے سامنے آئیں گی. ڈاکٹر صاحب نے یہ پوری کی پوری تحریر لکھی ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی روشنی میں, اور ایک ترمذی شریف کی روایت ہے اس کی روشنی میں. تو پہلے ہم ان شاء اللہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع سمجھ لیں گے, اس حدیث کو سمجھ لیں گے, پھر ان شاء اللہ ہم جب تحریر پڑھیں گے تو آپ کو باتیں ان شاء اللہ زیادہ وضاحت سے سمجھ میں آئیں گی, کیونکہ پوری تحریر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہی کیا ہے تشریح. اب آئیے پہلے رکوع کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ جی بارکنا حولہ, وہ ہستی کے جس نے اس کے یعنی مسجد اقصی کے ماحول کو اس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی, وہ مسجد اقصی کے جس کے ماحول کو یعنی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی تھی. کیوں؟ لے نوریا خوب ان آیات, تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک ہی رات میں, اور اس مسجد کے ماحول کو اللہ نے کیا دی تھی, برکت دی تھی. انہ ہو سمیع البصیر, بے شک اللہ تعالیٰ خود تو سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے, بندے ہیں کہ جو محتاج ہیں انہیں کچھ دکھانا بھی پڑتا ہے انہیں کچھ سنانا بھی پڑتا ہے, اس لیے اللہ بندے کو لے گیا اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کچھ اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. اللہ خود سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب یعنی تورات. وَجَعَلْنَا بِهُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا تھا کس کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے. یہ سابقہ امت ہے, ایک موجودہ امت مسلمہ ہے, ایک سابقہ امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل. اللہ کا تصدیق من دونی وکیلا, اس ہدایت کا لب لباب کیا تھا, اس ہدایت کا نچوڑ کیا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بناؤ. وکیل وہ ہوتا ہے جس پر کہ آپ توکل کرتے ہیں, جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں. تو کل دین کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کا توکل کس پر ہو جائے؟ اللہ پر ہو جائے. اللہ سے ایسا تعلق کہ سارا بھروسہ انسان کا اس پر ہو جائے. ظاہر بات ہے اس کی ہر بات کو پھر انسان مانے گا, اس کی ہر بات کی اطاعت بھی کرے گا, دعا بھی اسی سے کرے گا, خوف بھی اسی کا رکھے گا, امید بھی اسی سے رکھے گا. تو یہ ایک ہی سمجھیے کہ بات اگر آدمی اپنے پلے باندھ لے تو یہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. ذریت من حملنا معہ, یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ نسل سے ان کی کہ جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے صرف وہی لوگ بچے تھے, اور بعد میں پوری نسل انسانی انہی کی اولاد تھی. لہٰذا یہ نسل سے ان کی ذریت سے اولاد سے ان کی جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا, یعنی کشتی میں ہم نے ان کو بچا لیا تھا. انہ کان عبدا شکورا, بے شک نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے, بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے تھے. یہ تو تمہید ہے. اب اصل موضوع آ رہا ہے عروج و زوال کا. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب, اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی اس کی کتاب میں, یہ کتاب میں یہ بات پہلے سے لکھ دی تھی, یعنی یہ پیشن گوئی ہم نے پہلے سے کتاب میں کر دی تھی. کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, تم ضرور زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے. مرتین, دو مرتبہ تم زمین میں کیا مچاؤ گے احمد؟ فساد مچاؤ گے. ٹھیک ہے جی, آپ دوبارہ کلاس میں آ جائیں اور نگاہ رکھیے مسلم کے اوپر. ٹھیک ہے. وَلَا تَعْلُونَ عُلُوبًا كَبِيرًا, اور تم لازمن سرکشی کرو گے, بہت بڑی سرکشی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, تو جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا, جب انہوں نے پہلی مرتبہ سرکشی کی, نافرمانی کی, تو کیا ہوا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا, ہم نے تمہارے اوپر بھیج دیے اپنے وہ بندے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا عِبَادَنَا, ہمارے بندے, پھر تو کوئی نیک لوگ ہوتا, نیک لوگ ہوتے جو اللہ بھیجتا. تو مراد یہ ہے کہ وہ بندے ہمارے لیے تھے, ایک ہمارا فیصلہ تھا وہ اس کو پورا کرنے کے لیے گئے. وہ بندے نیک نہیں تھے جو بھیجے تھے اللہ نے, ابھی آپ آگے چل کے پڑھیں گے, بڑے شیطان قسم کے بندے تھے. لیکن وہ بندے اللہ کی ایک سنت پوری کرنے گئے تھے کہ جو قوم جو بگڑے گی اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا دے گا؟ سلا دے گا. تو یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے, عبادت نہ نہیں تھا, عبادت اللہ نہ, وہ بندے جو ہمارے لیے تھے, ایک ہماری سنت کو پوری کرنے کے لیے گئے تھے. فرمایا انہی باسط شدید, جو کہ شدید جنگجو تھے, شدید لڑائی کرنے والے, یعنی بڑے شدید جنگجو تھے. فجاتو خلالت دیار, اور پھر وہ گھس گئے گھروں کے بیچ میں, ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے. مکان آواز مقبول, اور وہ وعدہ تھا جو کہ پورا ہوا. تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ کیا ہوا تھا. سما ردنا لقبول کرنا تھا علیہ, پھر ہم نے باری کو الٹ دیا تمہارے حق میں ان کے خلاف. لقم لام کسلا حق کے لیے آتا ہے, القرآن حجت القا اور علیہ, پھر ہم نے الٹ دیا باری کو تمہارے حق میں, علیہم اور ان کے خلاف. وہ امدناکم بأموالٍ وبنین, اور ہم نے تمہاری امداد کی مال سے اور بیٹوں سے, ہم نے تمہیں مال بھی کثرت سے دیا اور اولاد بھی دی. وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے تمہیں کر دیا زیادہ نفری کے اعتبار سے. یہ نفیرا یہاں پر قلت ہے, یعنی تمیز ہے کہ اناکثر ان کا مالک, اور ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا کس اعتبار سے؟ نفری کے اعتبار سے. اور ساتھ ہی ہم نے یہ کہہ دیا کہ ان احسنتم احسنتم لأنفسکم, اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی کرو گے اپنے ہی لیے, تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ, اور اگر تم نے برائی کی, فَعَلَيْهَا, تو یہ بھی پھر تمہارے اوپر ہی پڑے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب پھر وہ دوسرے وعدے کا وقت آیا, جب تم نے دوسری بار فساد مچایا, یہاں الفاظ محذوف ہیں, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, ہم نے دوبارہ وہ بندے بھیجے جو ہمارے کام کے لیے تھے, ہماری سنت کے لیے تھے, جو بڑے شدید جنگجو تھے. لَيَسُوقُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں, ٹھیک ہے, تمہارے حلیے بگاڑ دیں. وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہ تمہاری مسجد یعنی حیدر سلیمانی میں اس طرح سے داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے. حیدر سلیمانی سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا, پہلی مرتبہ جب فوجہ کا عذاب آیا تھا تب بھی وہ مسجد شہید ہوئی, اور دوسری بار جب آیا تو تب بھی وہ مسجد شہید ہوئی. بلی سب سے وہ ماں الو تقدیرہ اور تاکہ وہ ہر اس چیز کو تباہ کر دیں جس پر بھی وہ غلبہ پائے, الو جس پر بھی وہ چھا جائے اس کو وہ ایسے تباہ کریں جیسے کہ تباہ کرنے کا حق ہے مقبول مطلق. اثار کو میں رحمت ہوں, ممکن ہے کہ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرے. وہ ان اوتوں اتنا لیکن اگر تم نے وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. وہ ان اتم اتنا وہ جہنا جہنم انل کافرین حسیرا اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے بنا دیا ہے قید خانہ, وہ اس جہنم میں جا کر قید ہو جائیں. تو دو تباہیاں ہیں جن کا ذکر آیا, فرمایا کہ ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا, اگر ابھی بھی تم نے وہی حرکت کی ہم دوبارہ پھر وہی حرکت کریں گے تمہارے ساتھ. اور ہم نے اصل عذاب کہاں ہے جہنم میں, ہم نے جہنم کو کیا بنا دیا ہے قید خانہ. اب اللہ کی رحمت سے آنے کا ذریعہ کیا ہے, ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم, بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے. اقوام اصل و تفضیل کا سیدھا ہے جو بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ مومنوں کو بشارت دیتا ہے, الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ مومن تھے جنہوں نے اعمال کیے اچھے, اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے, وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, آتَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. تو اس رکوع میں آپ نے تاریخ بنی اسرائیل کے دو زوالوں کو پڑھا ہے, اس کا مطلب بیچ میں کوئی عروج بھی آیا ہوگا, ابھی جو دوسرا زوال آیا وہ یہاں عروج کا ذکر نہیں ہے لیکن دو زوالوں کا ذکر ہے. اور دونوں زوالوں میں کیا ہوا, زوال کیسے آیا, کوئی آسمان سے آفت نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنگجو قسم کے لوگ ان پر مسلط کیے جنہوں نے ان کے گھروں میں داخل ہو گئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کی شکلیں بگاڑ دیں, اور جو ان کی عبادت گاہ تھی حیدر سلیمانی وہ اس میں دونوں مرتبہ داخل ہو کر ان کو تب کو تاراج کیا. اب ذرا اس پورے اجمال کی تفصیل کیا ہے اس کے لیے آپ لوگ کھولیے صفحہ نمبر 43 پیج 43 صحیح القرآن میں سے ایک پورا حاشیہ یہاں پر نقل کیا جائے, اس کے صرف ایک ریپڈ ریڈنگ ہوگی انشاءاللہ آپ اس کو خود ہی سمجھ لیں گے. تاریخ بنی اسرائیل کے چار ادوار, چار دور, اور یہ اسی جو رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا یہ اسی کی وضاحت ہے قسیم القرآن میں. بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے پسمندہ تھوڑا سا بتانا پڑے گا آپ کو کہ بنی اسرائیل ہیں کون, کس کی اولاد ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی. ان کو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا دور کوئی ہے 1850 قبل مسیح کا, تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام کے 450 برس بعد تقریباً 1300 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام تھے خود فلسطین میں, بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کے ذریعے سے کہاں چلے گئے تھے, مصر میں. وہ پوری ایک داستان ہے جو سورہ یوسف میں آتی ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے انہیں نکال کر مصر میں لا کے بھیجا گیا, مصر میں قید خانے میں رہے, وہاں سے نکل کر بادشاہ کے خاص منصب دار بنے, اور پھر انہوں نے اپنے پورے بنی اسرائیل کو بلا لیا کہاں, مصر میں, اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے. مصر میں جب تک وہ بادشاہ رہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے منصب دیا تھا, بنی اسرائیل وہاں پر عیش کرتے رہے. بعد میں وہاں انقلاب آیا اور وہاں مقامی لوگ حکومت پر قابض ہو گئے جو قبطی تھے, فرعون کی قوم, اور اب انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ مہاجر ہے, انہوں نے آ کر یہاں قبضہ کیا ہے, لہٰذا انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل کیا تھے, وہ قوم فرعون کے غلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر اور معجزے کے ذریعے سے فرعون ہلاک ہوا اور آپ آگے سہرائے سینا میں. یہاں پر آ کر اللہ نے ان کو تورات دی جس کا ذکر ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا. جب تورات دی تو اب بنی اسرائیل کو امت کا درجہ حاصل ہو گیا. امت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو گائیڈ کون کرے گا لوگوں کو؟ جس کے پاس خود گائیڈنس ہو, جس کے پاس خود کتاب ہو. تو ان کو اللہ نے گائیڈنس دی, تورات دی, اور اب ان کو اللہ نے امت کا یعنی لوگوں کی امامت کا منصب ان کو دے دیا. تو بنی اسرائیل امت کب بنے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اور اس میں بھی کب بنے ہیں؟ جبکہ ان کو کتاب تورات دے دی گئی, یعنی فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد جب کتاب ملی. اب وہ اچھا, اب جب وہ کتاب مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کتاب کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو صرف پڑھ لیا جائے, بلکہ ہم نے اس کی تعلیمات پر مبنی ایک عادلانہ نظام قائم کرنا ہے. سامنے فلسطین کی سرزمین ہماری اپنی ہے, ہمارے آبا اجداد یہی تھے اور وہ ہجرت کر کے مصر میں آئے تھے. تو آؤ ہم اس سرزمین کے اوپر دوبارہ قبضہ کریں اور یہاں پر ہم ایک مثالی معاشرہ تمام دنیا کو قائم کر کے دکھائیں. وہاں پر ایک قوم اس وقت موجود تھی جو کہ بہت ہی مضبوط اور شدید سمجھیے کہ قوت و طاقت رکھنے والے تھے. تو جی کتنی نہیں کتنی تو فرعون کی قوم ہے, اس قوم کا نام تو سور ہے سب میں نے جانا. ہاں امالکا, امالکا اس وقت آباد تھے فلسطین میں اور وہ بڑے قرآن پاک کہتا ہے قومن جبارین یعنی بڑے طاقتور اور کد کاٹ والے لوگ. تو قوم ان کو دیکھ کے ڈر گئی. انہوں نے کہا اتنا کیا قومن جبارین؟ تو قوم نے کہا کہ بھائی اگر آپ ان کو نکال دیں یہاں سے پھر تو ہم چلے جاتے ہیں فلسطین, ورنہ ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور بات ان کی اور کی صحیح تھی, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصل نے اس سے پہلے بڑے بڑے کام کیے تھے. فرعون کو روکے رکھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایسا عصا تھا جو کیا بن جاتا تھا, عصا بن جاتا تھا. اس عصا نے فرعون کو غرق کروا دیا, بنی اسرائیل کو پار کرا دیا. کہ بھائی ایسا موجود ہے, آپ موجود ہیں, پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ آپ عصا لے کے جائیں, قوم کو وہاں سے نکالیں, ہم بھی پیچھے پیچھے آ جائیں گے. لیکن یہ اقامت دین کی جد و جہد ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ موڑتے نہیں دکھاتا. یہ جد و جہد کو قدم بہ قدم کھلی جگہ کرنی پڑے گی. جیسے اللہ کے رسول نے فاقے کاٹے اور پیٹ پہ پتھر باندھے اور تبوک کا دشوار گزار سفر کیا, نہ من و سلوا نازل ہوا اور نہ ہی باتوں نے سایہ کیا. اسی طریقے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب موجزہ بھی ہوگا, اب تو تمہیں اور جنگ کرنی پڑے گی. قوم نے جنگ نہیں کی, لہذا وہ غلبہ حاصل نہیں ہوا. قوم 40 سال تک سہرا میں بھٹکتی رہی. اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں وہ قوم جو سہرا کے اندر پل کے بڑی ہوئی تھی 40 سال کے اندر, نہیں نسل تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے ان کے بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستان. وہ جو سہرائی بندے تھے اب ان کے اندر غلامی والی وہ خو نہیں تھی, ان میں ایک آزادی تھی اور ایک ان کا ذہن کھلا تھا. انہوں نے پھر حملہ کر دیا کس پر؟ فلسطین پر, اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا. اب یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کون؟ مولانا مودودی صاحب. بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو اب ان سے گڑبڑ کیا ہوئی بنی اسرائیل سے؟ یہ یوشع بن نون کی قیادت میں داخل تو ہو گئے, ان سے وہی گڑبڑ ہوئی جو کہ ہندوستان میں ہم سے ہوئی. ہم بھی ہندوستان میں تو آ گئے, لیکن اگر ہم نے یہاں پر کوئی دین کی تبلیغ کی ہوتی, کوئی دین کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہوتا تو ہندوؤں کی بڑی تعداد مسلمان ہو جائے. ایسا نہیں ہوا. تو جب مسلمانوں پر زوال آیا تو اکثریت کس کی تھی یہاں پر؟ ہندوؤں کی تھی. حکومت ہمارے ہیں 600 سال, لیکن اکثریت پھر بھی ہندوؤں کی تھی. تو بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے کو متحدہ فطرت قائم نہ کی, وہ قبائلی اصلیت میں مبتلا تھے. ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتو علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے. اب عروج اول عہد زدے, آخر کار اب سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ وہاں پر مشرکین پھر غالب آ گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو نکال دیا مار کر کہاں سے؟ فلسطین سے. اور بنی اسرائیل دوبارہ کہا گئے شرائط سینا میں آ گئے. اب یہاں پر آ کے ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے ایک متحدہ قوت کی طرح وہاں پر اپنی حکومت قائم نہیں کی, ہم قبیلوں کے اندر بڑھ گئے اور ہم نے وہاں پر اپنے دین کی تعلیمات کی تبلیغ نہیں کی, تو لہٰذا ہمارا برا اثر ہوا اور ہمیں دوبارہ کیا کیا گیا, نکال دیا گیا فلسطین. اب انہوں نے اپنے نبی سے جو اس وقت موجود تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان سے درخواست کی کہ ہمارا ایک بادشاہ بنا دیجیے, ہم اس کی قیادت میں متحد ہو جائیں گے اور اب ہم دوبارہ فلسطین کی سرزمین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کا ذکر ہے آخرکار بنی اسرائیل کو ایک فرما روا کے تحت اپنی ایک متحدہ سرحد قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان کی درخواست پر حضرت سمیل نبی علیہ السلام نے 1020 قبل بسی میں حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا. پورا قطرہ میں دوسرے پارے کے آخری رکوع, اس میں دو رکوع میں پوری تفصیل موجود ہے. اس متحدہ سلطنت کے 3 فرما روا ہوئے. حضرت طالوت کے بادشاہ نبی نہیں تھے, بادشاہ تھے. 1020 کا 1004 قبل مسیح, یعنی 16 سال ان کی خلافت رہی. پھر ان کے داماد کے حضرت داؤد علیہ السلام, ان کی خلافت رہی 1004 کا 965 قبل مسیح. اور پھر ان کے بیٹے کے حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کی خلافت رہی 965 کا 926 قبل مسیح. ان فرما رواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا. یعنی باقاعدہ ایک فلاحی معاشرہ قائم کیا, عدالہ معاشرہ قائم کیا, خلافت قائم کی, عدل کا نظام قائم کیا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی پہلی مرتبہ ان کا قبلہ قرار پایا بیت المقدس. ورنہ اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. تو ہم غلط کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس سے نہیں, دنیا کے بتوں میں پہلا وہ گھر خدا تھا. ہم اس کے پاس نہ ہے, وہ ہے پاس نہ ہمارا. اتنا اول بیت بوجھا للناس جلدی ببرکہ, پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ کون سا تھا؟ وہ شہر مکہ میں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہی, موسیٰ علیہ السلام کا وہی, داؤد علیہ السلام کا وہی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس میں حیکل سلیمانی قائم کیا گیا اور اس کو قبلے کا درجہ دیا گیا. اب اس کے بعد یہ تو تھا ان کا پہلا عروج. اب بنی اسرائیل کا پہلا زوال, جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے بھی پڑھا تھا کہ ان پر 2 مرتبہ اللہ نے جنگجو بندے مسلط کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنی 2 الگ سلطنتیں قائم کر لیں. شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل. یہ اسرائیل بہت پرانا ملک ہے اس بات کہ پہلے بھی ایک مرتبہ چھوٹا سا ملک اسرائیل قائم ہوا تھا شمال کے علاقے, جس کا پایا تھا آخر کار سامریہ قرار پایا, اور جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت یہودیہ, جس کا پایا تھا یروشلم رہا, یعنی یہی جو آج بیت المقدس ہے. ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت اور کشمکش اول روز سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی. ان میں سے اسرائیلی ریاست کے فرما روا اور بادشاہ باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ عقائد اور اخلاق کی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ حالت اپنے انتہا کو پہنچ گئی. حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیسا علیہ السلام نے اس خلاف کو روکنے کی انتہائی کوشش کی, مگر یہ قوم جس تنظم کی طرف جا رہی تھی اس سے باز نہ آئی. آخر کار اللہ کا غضب اشوریوں کی شکل میں دولت اسرائیل کی طرف متوجہ ہوا اور 9ویں صدی قبل مسیح سے فلسطین پر اشوری فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے, اور اس دور میں آموس نبی علیہ السلام اور پھر ہوسی نبی علیہ السلام نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پے در پے تنبیہات کی, مگر جس غفلت کے نشے میں وہ سرسار تھے وہ تنبیہ کی ترسی سے اور زیادہ تیز ہو گئے اس کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا, اور 721 قبل مسیح میں اشور کے سخت گیر فرما روا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا. ہزارہ اسرائیلی تحت تحس کیے گئے. ستائیس ہزار سے زیادہ باسر اسرائیلیوں کو ملک سے نکال کر اشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں رسم بتر کر دیا گیا اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا جن کے درمیان رہ بس کر بچا کچا اسرائیلی عنصر بھی اپنی قومی تہذیب سے روز بروز زیادہ بیگانہ ہوتا چلا گیا. تو دو حصے ہو گئے تھے ان کی ریاست کے, ایک اسرائیل اور دوسری یہودیہ. اسرائیل پر پہلے زوال آیا اور 721 قبل مسیح میں وہ اسرائیل کیا وہ ریاست تباہ ہو گئی. اب ذکر آئے گا کس کا, یہودیہ کا. بنی اسرائیل کی دوسری ریاست جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جلد ہی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی, مگر نسبتاً اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولت اسرائیل کے بنسبت سست رفتار تھا, اس لیے اس کو مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی. پھر جب حضرت یحییٰ اور حضرت یرمیاہ علیہ السلام کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے تو 598 قبل مسیح میں بابل, بابل یہ عراق کا پرانا نام ہے, بابل کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا. یہودیوں کے بد اعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا. نہیں, بابل کا بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مستقل کر لیا اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا. یہودیوں کی بد اعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا اور حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنے قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے. آخر 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سینٹ بجا دی. یروشلم اور حیدر سلیمانی کو اس طرح پیوند خاص کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ پر کھڑی نہ رہی. یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں تتر بتر کر دیا اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہو کر رہے. یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا اور یہ تھی وہ پہلی سزا اس کی پاداش میں ان کو جو اس پاداش میں ان کو دی گئی. دیگر قسم میں آتا ہے کہ 600,000 یہودی تقریباً بخت نصر نے مار دیے تھے اور تقریباً 600,000 کو اس نے قیدی بنایا, کچھ کو دوسرے ملکوں میں بھیجا اور کچھ کو اپنے ساتھ کو کہاں لے گیا تھا, بابل. تو یہ پہلا حملہ بنی اسرائیل پر کس ڈائریکشن سے ہوا تھا؟ شمال سے. پہلا حملہ شمال سے آشوری میں آ کر اور کس کو تباہ کیا؟ سلطنت اسرائیل. دوسرا حملہ کہاں سے ہوا؟ مشرق سے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہی ہو بہو تصویر آپ کو پھر آگے اپنی امت کی بھی نظر آ گئی. تو شمال اور پھر مشرق. اچھا جی, آگے چلیے. یہاں تک سامریہ اور اسرائیل کے لوگوں کا تعلق ہے, وہ تو اخلاقی اور اعتقادی زوال کی پستیوں میں گرنے کے بعد پھرنا اٹھے, مگر یہودیہ کے باشندوں میں ایک بقیہ ایسا موجود تھا. یہ بقیہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے سورہ ہود آیت نمبر 116 کی. فرمایا ایک بقیہ ایسا موجود تھا جو خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والا تھا. اس نے ان لوگوں میں بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے کچھے رہ گئے تھے اور ان لوگوں کو بھی توبہ و دعوت کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیے گئے تھے. آخر کار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی, بابل کی سلطنت کو زوال ہوا. 539 قبل مسیح میں ایرانی ہاتھ سائرس خورس یا خسرو, کیا خسرو بھی کہتے ہیں اس کو, اور یہ ذوالقرنین ہیں, جب یہ تحقیق تقریباً متفقلہ ہو گئی ہے, ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے ذوالقرنین کے نام سے. یہ ایران کے بادشاہ تھے, انہوں نے بابل فتح کر لیا اور اس کے دوسرے سال اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے. چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے پر قافلے یہودیہ کی طرف جانے شروع ہو گئے جن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا. آخر کار داریوس دارا اول نے 522 قبل مسیح میں یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے زروبابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا اور اس نے اجنبی
زکریا نبی علیہ السلام اور سردار کاہن یسوع کی نگرانی میں حیتل مقدس نئے سرے سے تعمیر کیا. پھر 458 قبل مسیح میں ایک جلاوطن گروہ کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام یہودیہ پہنچے تھے. عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کو اللہ نے 100 سال تک سلائے رکھا تھا. یہ جب آئے تھے بیت المقدس وہ پورا جسر تباہ ہو گیا ہے, وقت نصر نے تباہ کر دیا تھا. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ چاہیے بسی دوبارہ بھی زندہ ہو سکتی ہے, دوبارہ آباد ہو سکتی ہے. تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا, سلا دیا. پھر 100 سال بعد اٹھایا, پوچھا کتنے عرصے رہے ہو, کہا کہ ایک دن اس کا کچھ حصہ. کہا کہ تم یہاں پر رہے ہو کتنے عرصے, پورے 100 برس. اپنا کھانا دیکھو وہ سنا تک نہیں ہے, لنگ یہ تسنا. اور اپنے گدھے کو دیکھو, تو گدھے کی وہاں پر ہڈیوں کا بھی چورا پڑا ہوا. پھر اللہ نے ان کے سامنے ان ہڈیوں کو اٹھایا, اس پہ زور چلایا اور گدھے کو پھر کیا کر دیا, زندہ کر دیا. تو یہ 100 سال ان کو لگے. اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے اس تجربے کے بعد دوبارہ یہ بھی پہنچے کہاں, بیت المقدس. تو یہ تھا بنی اسرائیل کا وہ پہلا زوال جس کا سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے بھی ذکر پڑا. اب آئیے دوسرا عروج حضرت عزیر. جی یہ پورا واقعہ ہے سورہ بقرہ کے 35 رکوع میں. یہ پورا واقعہ آیت الکرسی کے بعد جو رکوع ہے نا, اس میں ہی پورا واقعہ موجود ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا. انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا. بائبل کی کتب خمسہ کو جن میں تورات تھی مرتب کر کے شائع کیا. بائبل کو ضائع کر دیا تھا کس نے, وقت نصر نے. انہوں نے یاداشت کی بنیاد پر اس کو دوبارہ لکھا اور اس کو مرتب کیا. یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا. قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاق کی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھسائی تھی. ان تمام مشرق عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیعت کر رکھا تھا, اور بنی اسرائیل سے اثر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا وشواس لیا. تو بنی اسرائیل نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا اعزاز کیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا سورہ توبہ میں. اسی لیے یہ بہت بڑے ان کے ریفارمر تھے, اس لیے انہوں نے ان پر اتنا وہ محبت میں آگے بڑھے کہ یہودیوں نے کہا کفارت کے یہود و عزیر ابن اللہ سورہ توبہ. ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر اعظم کی فتوحات اور پھر ایرانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے سب دھکا لگا. یعنی اسی زمانے میں یونان سے سکندر اعظم اٹھا پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے مہم لے کر, ایرانیوں کے ساتھ اس کی جنگ اس نے ایرانیوں کو شکست دے دی. تو اب یہودی کہ جن کو ایرانیوں نے ہی دوبارہ اٹھایا تھا ان کو دھچکا لگا. سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن 3 سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تھی, ان میں سے شام کا علاقہ اس سلوک کی سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پایہ تھا انطاکیہ تھا. اور اس کے فرما روا انٹیوکس 40 نے 198 قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کر لیا. یہ یونانی تھا کہ جو مذہباً مشرق اور اخلاقاً ابائیت پسند تھا. ابائیت کیا ہوتی ہے, ہر چیز جائز ہے, ہر چیز مباح ہے. مباح کہتے ہیں بھائی ہر چیز جائز ہے, کوئی حرام حلال و حرام نہیں ہے. خان بھائی ہم نے اپنے پاس سے یہ تمیزیں بنا رکھی ہیں حلال و حرام. یہودی مذہب و تہذیب کو سب ناگوار محسوس کرتے تھے. انہوں نے اس کے مقابلے کے سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا. فلسطین پر قبضہ کر کے یونانیوں نے اپنی آزاد تبلیغ کو فروغ دینا شروع کیا. 175 قبل مسیح میں اینٹیوکس 4 جب تخت نشین ہوا تو اس نے پوری جابرانہ قوت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بے حکنی کرنی چاہیے, لیکن یہودی اس جبر سے محروم نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے. عام یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی خوبصورتی روح بیداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ شامل ہو گئے, اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنے ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی جو 67 قبل مسیح تک قائم رہی. 175 قبل مسیح سے لے کر اور 67 قبل مسیح تک قائم رہی. یہ ہے اس کا دوسرا عروج. اس ریاست کے حدود پھیل کر رکھتا رکھتا اس پورے علاقے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کے ریاستوں کے زیر نگی تھے, بلکہ فلسطین کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مستقر نہ ہوا تھا. یعنی زیادہ بڑی ریاست قائم ہوئی دوسرے دور عروج میں. مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی و دینی روح کے ساتھ اٹھتی تھی وہ بتدریج بنا ہوتی چلی گئی, کہ ہر جو ہے وہ رفتہ رفتہ عروج کو زوال آتا ہے اور اس کی جگہ خالص دین دنیا پرستی اور بے روح ظاہر داری نے لے لی. آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے خود رومی فاتح پومپی کو فلسطین آنے کی دعوت دی. ایک گروہ نے کہا بھائی تم آ کے ہماری مدد کرو ان کے خلاف. چنانچہ پومپی 63 قبل مسیح میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا. انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی, یعنی اپنی حکومت قائم نہیں کی بلکہ وہیں ایک اپنے ایجنٹ کو ان کا گورنر مقرر کر دیا یہودیوں کا, جیسے کہ کرزئی ہے اسی طریقے پر انہوں نے بھی اپنا ایک آدمی مقرر کر دیا, جو بالآخر 40 قبل مسیح میں ایک ہوشیار یہودی ہیرود نامی کے قبضے میں آئی. یہ شخص ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہے. اس کی فرما روائی پورے فلسطین اور شرقی اردن پر 40 سے 4 قبل مسیح تک رہی. اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداریوں کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی. اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاق کی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی. ہیرود کے بعد اس کی ریاست 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس کا ایک بیٹا ارخلاؤس سامریہ یہودیہ اور شمالی ادومیا کا فرما روا ہوا, مگر 6 عیسوی میں قیصر اگسطس نے اس کو معزول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی اور 41 عیسوی تک یہی انتظام قائم رہا. یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اٹھے. اب آپ داخل ہو گئے ہیں کہاں, قبل مسیح سے 21 سن میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ظاہری بات ہے اسی دور میں ہوئی اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی. یہ بہت بڑا جرم ہوا یہودیوں سے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دیا. غلط الزنا ہے, موتے نہیں دکھا رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں, جادو کر رہے ہیں. جادو کر کے مرتد ہو گئے, مرتد کی سزا قتل ہے, لہٰذا ان کو کیا کر دو, صلیب پہ لٹکا دو. اور رومی گورنر پونتس پیلاتس سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی اور اپنے خیال کے مطابق ان کو سولی پر چڑھوا ہی دیا. ہیرود کا دوسرا بیٹا ہیرود اینٹیپاس شمالی فلسطین کے علاقے گلیل اور شرق اردن کا مالک ہوا اور یہی وہ شخص ہے جس نے ایک رکاسا کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نظر دیا. اور اس کا تیسرا بیٹا فلس کوہ ہرمون سے دریا یرموک تک کے علاقے کا مالک ہوا اور یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی یونانی تہذیب میں غرق تھا. 41 عیسوی میں ہیرود اعظم کے پوتے ہیرود اگریپا کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرما روا بنا دیا جن پر ہیرود اعظم اپنے زمانے میں حکمران تھا. اس شخص نے برس کام آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروں پر مظالم کی دعا کر دی اور اپنا پورا دور خدا پرستی اور اصلاح اخلاق کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو حوالوں کی رہنمائی میں چل رہی تھی. لہذا اب پھر عذاب کے مستحق ہو گئے. تو زوال و عذاب کا دوسرا دور, اس پر تھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سب کشمکش شروع ہو گئی اور 64 عیسوی اور 66 عیسوی کے درمیان یہودیوں نے کھلی بغاوت کر دی. ہیرود اگریپا ثانی اور رومی پروکیوٹر فلورس دونوں اس بغاوت کو فروغ کرنے میں ناکام ہوئے. آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی کے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور 70 عیسوی میں ٹائٹس نے بطور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا. اس موقع پر قتل عام میں 135,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، 1,000 آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، 1,000 آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ انفی پھیکوں اور کلوسیموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پروانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ وش بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیبند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اصل سدھار ایسا بٹا کہ 2,000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یروشلم کا حیدر مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں قیصر ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں مدت ہائے دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کی بادشاہ میں ملی۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت یہودی اپنے اس دوسرے دور زوال سے گزر رہے تھے، بیت المقدس میں ان کا داخلہ ممنوع تھا اور یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ اسی دور انتشار میں ان کے 3 قبیلے مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی آمد کھجوروں والی بستی میں ہوگی اور اس کے بعد آخری نبی وہاں پر آ گئے۔ ان کو غصہ کیا آیا کہ یہ آخری نبی جو ہے یہ ہم سے کیوں نہیں آیا، حالانکہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اس وقت قرآن نے ان سے کہا کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، اثار رب تم کو میر ہم، اب بھی تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، لیکن وہ ان اس کو ادنا اگر تم نے پھر وہ حرکتیں کی جو پہلے کرتے رہے ہم بھی وہی کچھ کریں گے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے لہٰذا پھر ان کی پٹائی مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 2 یہودی قبیلوں کو مسلمانوں نے ضلع وطن کیا مدینے سے اور تیسرے کے جتنے جب کرنے کے قابل مرد تھے ان سب کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ پڑھ لیا آپ نے سیرت میں ڈاکٹر یاد صاحب؟ اچھا جی، تو اب ڈاکٹر صاحب جب تاریخ لکھنا چاہتے تھے کہ بھائی دور عروج کیسا تھا، پھر زوال کیوں آیا، تو ذہن کرے ڈاکٹر صاحب کا گیا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی طرف۔ اس رکوع کو ہم نے سمجھ لیا اور اس رکوع کی تشریح ہم نے کہاں سے پڑھی، تفہیم القرآن کے اس حاشیے سے۔ اس کے بعد اللہ نے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں اچانک ایک حدیث جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ الکا کرنی کے لیے، وہی تو نہیں کہیں گے ڈاکٹر نبی تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اچانک وہ خیال آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایسے ہی اچانک بغیر کسی شعوری کوشش کے اللہ نے ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت ڈال دی۔ وہ حدیث سے پڑھیے، اب آئیے اس حدیث کی طرف جو جی صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 4، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبًا نَالِ بِالنَّالِ۔ یہ حدیث طویل ہے، اس میں بھی وہ بات بھی آتی ہے، خیر پہلے حدیث کا ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اس کو لوگ پڑھ دیتے ہیں عمرو، یہ عمرو نہیں پڑھنا، اس کو عمرو پڑھنا، یہ کیا ہے عمر، عمر تو عمر میں فرق کیا ہوتا ہے، عمر میں آگے واؤ لکھا ہوا ہوتا ہے، عمر میں آگے کیا لکھا ہوتا ہے، عمر کے بعد واؤ لکھا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا صحابی تھے، اس لیے رضی اللہ عنہما راضی ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ تمام احوال وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے۔ آج کل تو جوتے مختلف ہو گئے، نظر آتا ہے کہ یہ سیدھے پاؤں کا ہو یہ الٹے پاؤں کا، پرانے زمانے کے جو کھڑاوے ہیں وہ ایک ہی جیسے سلیم شاہی جیسی ہوتی، لہٰذا آپ جو مرضی پہنے اس مرضی پیر میں پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اور ویسے بھی یہاں پر ہے حسبن نالے بن نال، اگر جوتے تو جوتے سے ملا دیں تو تب بھی کیا ہوتا ہے وہ آپس میں ملتا ہے۔ تو گویا جیسے حالات آئے ہیں بنی اسرائیل پر، اس حدیث نے بتایا کہ بالکل بیل ہی وہی حالات آئیں گے کس پر، امت محمدیہ پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے آگے الفاظ کیا ہے؟ وہ الفاظ یہ ہیں کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا تو میری امت میں بدبخت پیدا ہوگا جو یہ کام کرے گا. اور ان میں 72 فرقے تھے, اس امت میں کتنے فرقے پیدا ہوں گے؟ یہ سب اسی حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں. اب آئیے مقدمہ پڑھتے ہیں جو گوف صاحب نے اپنی تحریروں پر لکھا تھا 1991 میں. تقدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز پہلے ہو, ایک ہوتی ہے تاخیر, ایک ہوتی ہے تقدیم. پیش نظر کتاب کیا احمد ذرا دیکھ لو, وہاں سے کتابیں لڑائی ہو گئی, بہت سارے بھائی بغیر کتابوں کے بیٹھے ہوئے. ہاں اگر ممکن ہو تو کوئی ان بھائیوں کو شریک کر لے اپنے ساتھ, اگر کسی کے پاس کتاب ہے اور وہ اکیلے ہی پڑھ رہا ہے. جی اسرار, ہاں اصل بھائی آپ ادھر آ جائیں اپنی کرسی لے کر سلیمی صاحب کے ساتھ. اچھا جی, پیش نظر کتاب کیا میری جس تحریر پر مشتمل ہے وہ سن 1974 کے اواخر میں, اواخر کا مطلب کیا ہے؟ آخر میں, آخر کی جمع اواخر, کہ اواخر میں ماہ رمضان مبارک کے دوران بحالت اعتکاف سپرد قلم ہوئی تھی, اور اولاً ماہانہ میثاق کی اکتوبر اور نومبر 1974 کی مشترکہ اشاعت میں شامل ہوئی تھی. اس سے چند ماہ قبل 21 جولائی کو رات میں ایک مفصل تقریر میں تنظیم اسلامی کے قیام یا صحیح تر الفاظ میں احیاء کا اعلان کر چکا تھا. تنظیم قائم ہوئی 1974 میں, اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, یہ اس کا اعلان کیا تھا 1974 میں. اس تقریر کا اکثر حصہ مثال بابا ستمبر 1974 میں شائع ہو چکا تھا اور بقیہ متذکرہ بالا مشترکہ اشاعت میں شامل تھا. بعد ازاں 1979 میں ان دونوں کو یکجا کتابی صورت میں سر افغندین, سر افغندین کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے کے نام سے شائع کر دیا گیا. ادھر ایک عرصے سے یہ کتاب نایاب تھی, اب مذکورہ تقریر سترہ اشاعت تنظیم اسلامی ایک کی حیثیت میں عزم تنظیم کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے. چنانچہ یہ تحریر سترہ اشاعت نمبر 2 کی حیثیت سے پیش خدمت ہے. اچھا اب یہ دو تحریریں ہیں, ایک تحریر میں ڈاکٹر صاحب نے امت مسلمہ کے اردو زبان کو ڈسکس کیا ہے یعنی امت محمدیہ کا, اور دوسری تحریر میں جو غلبہ دین کے لیے کام ہو رہا ہے اس تحریر کو ڈسکس کیا ہے. تو دو تحریریں ہیں, اب یہ پہلی تحریر پر تبصرہ ہے. اس تحریر کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس امر کی وضاحت کی جائے کہ 20ویں صدی عیسوی کے وسط اور 14ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں جب ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے, یہ تحریر لکھی ہے, تو کیا کون سی سن تھی؟ سن 74. کیا تھی؟ سن 74. تو 20ویں صدی کے وسط اور 14ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں امت مسلمہ کے قول و عرض میں جو ہما جیتی احیائی عمل جاری ہوا, بالکل وقت میں ہی پاکستان آزاد ہوا اور ممالک کیا ہے وہ اس سے پہلے آزاد ہوتے رہے, تو 20ویں صدی کا وقت اور 14ویں صدی ہجری کا نصف آخر تھا, اور از مشرق بعید تب مغرب اقصا مختلف تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے جو تجدیدی مسائل منظر عام پر آئیں, ذاتی طور پر راکم الحروف اور اجتماعی حیثیت میں تنظیم اسلامی کی جد و جہود ان کے کس گوشے سے تعلق رکھتی ہے. یہ آزادی کی تحریکیں انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک چل رہی تھی, اور سارے مسلمان کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے. آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں اور غلبہ دین کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں. ڈاکٹر صاحب یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام تحریکوں میں ڈاکٹر صاحب کس گوشے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور تنظیم اسلامی اجتماعی طور پر کیا کرنا چاہتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ واضح کرنا چاہ رہے تھے اس تحریر کے ذریعے سے. چنانچہ اس تحریر کا بڑا حصہ اسی موضوع سے متعلق ہے, لیکن چونکہ بات بھائی الفاظ قرآنی یعنی الفاظ قرآنی کے مطابق کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں کیا کیا؟ زندہ کیا, پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا. احیاء سے قبل کسی موت کا تصور لازمی اور لازمی ہو, بات تو ہو رہی ہے احیاء کی کہ ہم اسلام کو پھر زندہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن
زندہ آپ کس چیز کو کریں گے جو پہلے سے مردہ ہے؟ لہذا غیر امت کے عروج و زوال کی تاریخ کی جانب منتقل ہوا, اور اسی اثنا میں کہ راکم امت کے تاریخ کے نشیب و فراز میں غلطہ و پیچا تھا, یعنی کھویا ہوا تھا. راکم سوچ رہا تھا, ڈاکٹر سوچ رہے تھے کہ میں امت کا عروج و زوال کس طرح سے بیان کروں, اسی ڈاکٹر سوچ میں تھے. اور کہاں سوچ میں تھے؟ یہ حالت اعتکاف میں رمضان میں. اچانک ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں بجلی کے مانند قوم گئی, جیسے ایک دم بجلی آپ کو نظر آتی ہے, ایسے ذہن میں ایک حدیث قوم گئی جس نے بہل ہی وہی کام کیا جو ایک بہت بڑے خزانے کو کھولنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنجی کرتی ہے. یعنی گویا اب تاریخ سمجھنا آسان ہو گیا کہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں بھی وہی کچھ ہوگا جو کہاں ہوا ہے, بنی اسرائیل میں. تو بنی اسرائیل کو پڑھ لیجئے, آپ کو وہی داستان دہرائی ہوئی اپنے ہاں نظر آئے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول مبارک, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّارِ بِالنَّارِ کی عظیم کلید. کلید کہتے ہیں کس کو؟ شرح کو. ٹھیک نے مجھ پر امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کے علم و فہم کا وہ خزانہ منکشف فرما دیا کہ کچھ طرح معاشرت کے سرے دل برا گفت آیت در حدیث دیگر. کیا مطلب ہے اس مصرے کا؟ بڑی اچھی بات ہے کہ جو میرے دل کا راز تھا, سر کہتے ہیں کس کو؟ راز کو. دل برا جو میرے دل کا جو راز تھا, بڑی اچھی بات ہے. اس طرح معاشرت وہ بات بہت اچھی ہے کہ سر دل برا گفت آیت در حدیث دیگر, وہ بیان ہو گیا کسی اور کی بات میں. یعنی کسی اور نے وہ بات کہہ دی جو میرے دل میں تھی, میں بیان نہیں کر پا رہا. تو کچھ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہ تو کہا کہ امت پر اب تک 2 مرتبہ عروج آیا, 2 مرتبہ زوال آیا ہے, لیکن اس حدیث نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ مشتاق 700 امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کے تذکرے پر مشتمل سورہ بنی اسرائیل کی چند ابتدائی آیات میں مشتمل ہے. فلح الحمد والمنہ, اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا شکر ہے, اس اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ احسان. محض تحدیث للنعمة, یعنی قرآن کا حکم ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو تم پر تمہارے رب کی نعمت ہوئی اس کو بیان کرو. تو نعمت کے بیان کی رب سے عرض ہے کہ اس سے ذاتی طور پر راکب کے سرمایہ ایمان و یقین میں 3 اعتبارات سے گرا قدر اضافہ ہوتا. نمبر 1, ایک جانب میرے قلب پر عظمت قرآن کا نقش مزید گہرا ہوا, خصوصاً اس پہلو سے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ فی ہے نبا ما قبلکم, اس میں تم سے پہلے کی بھی خبریں ہیں, وہ خبر ما بعدکم, اور تمہارے بعد کے بھی حالات کا ذکر ہے قرآن میں, وہ حکم ما بینکم, اور تمہارے درمیان جو معاملات ہیں مسائل ہیں ان کا بھی فیصلہ ہے. گویا سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کیا ذکر کیا, ہم نے بھی پڑھا, بنی اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوال, اور حدیث نے بتایا کہ یہی کچھ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ. تو گویا قرآن پاک نے بھی اشارہ کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ آگے جا کر کیا ہوگا. تو بعض کے حالات کا ذکر, اس کا اشارہ قرآن میں موجود. دوسری جانب حدیث نبی علیہ صاحب صلاح و سلام کی عظمت آسکارہ ہوئی کہ علم و حکمت کے کیسے کیسے قیمتی ہیرے اور خوبصورت موتی اس میں موجود ہیں. اور تیسری جانب قرآن اور حدیث کے مابین رب کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ قرآن کی کوئی بات اگر واضح ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, کہ دین کے عملی پہلوؤں یعنی احکام شریعت کے ضمن میں تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا باہمی رسوم واضح مسلم ہے ہی, قرآن حکیم کے علم و حکمت اور ہدایت و معرفت کے خزانوں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے فرمودات قریب کی حیثیت رکھتے ہیں. جو قرآن کے احکام ہے اس کی بلاد کہاں ملے گی؟ وہ تو حدیث میں ہے. یہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں حدیث بتائے گی, لیکن جو بات احکامات کے متعلق نہیں ہے
کوئی قرآن پاک میں علم و حکمت کا نقطہ ہے, کوئی معرفت کا نقطہ ہے, اس کی وضاحت بھی کہاں ملے گی؟ حدیث میں. اچھا جی, بہرحال ان گہرے تاثرات کے ساتھ جب قلم حرکت میں آیا تو ایک سیلاب کی آمد کے ساتھ وہ تحریر صادر ہو گئی جس پر دوسروں نے جو خراج تحسین ادا کیا اس سے قطع نظر. اب 16 سال بعد, سن 74 میں تحریر لکھی تھی اور گویا تقریباً 90-91 میں ڈاکٹر صاحب یہ بات لکھ رہے ہیں, 16 سال بعد نظر ثانی کی طرف سے جب خود میں نے اسے پڑھا تو حیران رہ گیا کہ ایسی چنگاری کی یارت اپنے خاکستر نے کی کہ اللہ نے اس پر مجھ سے کیا لکھوا دیا. اور واقعی تحریر اور تقریر کا معاملہ یہ ہوتا ہے, آپ دوبارہ وہ تحریر نہیں سکتے, نہ دوبارہ اسے تقریر کر سکتے ہیں. یہ خاص اللہ کی طرف سے اس کو کیفیت ہوتی ہے, آپ کی کر جاتا ہے, بعد میں خود حیران ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اس لیے کہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے وہ جملہ اہم نقوص غایت اقتصاد کے ساتھ, غایت کا مطلب نہایت, نہایت اقتصاد کے ساتھ کل 12 صفحات میں سخت ہو گئے, یعنی نقش ہو گئے, لکھ دیے گئے, جن کا علم تجدید و احیاء دین کی خواہش رکھنے والے ہر شخص کے لیے تو لازمی و لابدی ہے. یہ لازمی و لابدی مترادفات ہیں, عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت مفید ہے. یعنی 12 صفحات میں پوری مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ ابھی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. راکب کسنی تحریر میں امت مسلمہ کی تاریخ کے مختلف ادوار کے سلسلے میں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے محض ضمناً آئے. جب ہم تحریر پڑھیں گے نا تو وہاں آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے بہت ضمنی ہیں. وہ تاریخ ہے کیا ہم نے پڑھ لی, ابھی کہاں پڑھی؟ تفہیم القرآن کے حاشیے میں. لیکن اب اس کی افادیت میں اضافے کی غرض سے تاریخ بنی اسرائیل کا ایک خاکہ بھی بطور زمینہ شامل کر دیا گیا. یہ زمینہ آپ نے پڑھ لیا. اس زمینے کے صرف عنوانات راکم نے قائم کیے, اس کی ہیڈنگ جو لگی آپ نے کس نے لگائی ہے؟ ڈاکٹر صاحب. باقی سارا مواد مولانا سید ابو العلیٰ مودودی مرحوم کے ان تفسیری حواشی سے ماخوذ ہے جو تفہیم القرآن جو دوم میں پورے بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے درج میں زیر ہے, درج میں زیر میں درج ہے. اچھا, ان دونوں کے تقابلی مطالعے سے انشاءاللہ العزیز علم و حکمت کے ہر طالب پر کسی مسلمان امت کی تشکیل ان چیزوں کے تقابلی مطالعے سے ڈاکٹر صاحب کی تحریر اور مولانا مودودی صاحب حاشیہ ان دونوں کے تقابلی مطالعے سے انشاءاللہ العزیز علم و حکمت کے ہر طالب پر کسی مسلمان امت کی تشکیل و تاثیر کی اصل بنیاد اور اس کے رجوع زوال کے اسباب و علل, علل کا مطلب کیا ہے؟ علت کی جمع وجہ, اردو زوال کے اسباب اور وجوہات, ایسے اہم مسائل کی ضمن میں فلسفہ تاریخ و عمرانیات کے فہم و تفقہ کا در دروازہ کھل جائے گا. اس سلسلے میں چند اضافی نکات کی جانب اجمالی اشارہ سطور ذیل میں کیا جا رہا ہے. فہمو کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھو, وتدبر ہو اور غور کرو. تو آپ دیکھیے اس میں الفاظ پہ غور کیجئے, امت کی تشکیل و تاسیس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. امت کس بنیاد پر بنتی ہے؟ تاسیس کہتے ہیں بنیاد کو اساس, اور اس کے عرض و زوال کے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اسباب و علل کیا ہوتے ہیں؟ اب اس کی وضاحت ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی 10 نقطے بیان کیے ہیں, بہت اہم. نمبر 1, ابھی لائٹ آئی ہوگی تو اپنے سے جنریٹر بند کیا, گھبرائیں. امت مسلمہ کی تشکیل کی اساس کتاب الہی ہے. بنی اسرائیل کو امت کب بنایا اللہ نے؟ جب تورات دی. یہی وجہ ہے کہ تاریخ بنی اسرائیل کا آغاز تورات کے حوالے سے کیا گیا. اللہ نے پہلے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور پھر اس کے بعد ان کے دو زوال کا ذکر ہے. تاریخ بنی اسرائیل کا آغاز تورات کے حوالے سے کیا گیا, اور بحثیت امت مسلمہ ان کے دور کے خاتمے اور نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آغاز کا اعلان قرآن کے حوالے سے کیا گیا. ان حاضر قرآن یادی جلد اکبر. نمبر دو, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کی متولی بنا دی گئی. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز آ حضور کے سفر معراج کے پہلے اور زمینی حصے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے ذکر سے کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا کہ اب جو قبلہ تھا تمہارا اس کے متولی کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان. یہ بات بعض دانشور کہتے ہیں قرآن مجید سے کہ بھائی مسجد اقصی کے بارے میں ہم کیوں اتنے زیادہ سنجیدہ ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے کہ یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس اللہ نے بنی اسرائیل کو لکھ دیے. ارض المقدس اللتی کتب اللہ لکم, سورہ مائدہ چوتھے رکوع میں یہ مضمون موجود ہے کہ بھائی اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ, اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تو یہ لکھ دیا تھا اللہ نے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب یہ مسجد اقصی بھی کس کی تولیت میں دے دی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے ہی شروع میں یہ اہم بات بتا دی کہ اللہ کے رسول کو اصل میں تو اللہ نے کہاں لے کے جانا تھا, معراج کا مطلب ہے اوپر جانا, عروج, اوپر جانا تھا آپ نے, لیکن اللہ ان کو کیوں لے گیا مسجد اقصی؟ تاکہ بتایا جائے کہ اب مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقصی کے متولی بھی کون ہوں گے, اللہ کے رسول اور ان کے امتی. نمبر تین, کتاب اللہ کی تعلیم کا لب لباب توحید ہے, اور توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اللہ کے سوا کسی اور ہستی یا چیز پر نہ رہے. اللہ کا تخذو من دونی وکیلا, یہ بات میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی تھی جب ہم نے وہ سورت پڑھی. نمبر چار, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج اول کا دور حیات نبی ہی میں شروع ہو گیا تھا, اس لیے کہ اللہ نے آپ کے دست مبارک کی سے انقلاب کی تکمیل کرا دی تھی, جبکہ سابقہ امت کا عروج اول اپنے رسول یعنی حضرت موسیٰ اور ان کو کتاب دیے جانے کے لگ بھگ 300 سال بعد شروع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام. اس لیے کہ بنی اسرائیل کی بزدلی کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات دنیوی کے دوران انقلاب کی تکمیل نہیں ہو پائی تھی. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے اس دور کا ذکر موجود نہیں, یعنی ان کے پہلے دور عروج کا ذکر نہیں ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ زوال سے. نمبر پانچ, زوال اول کے ضمن میں عذاب الہی کے کوڑے دونوں امتوں پر دو مرحلوں میں پڑے. بنی اسرائیل پر پہلے اشوریوں کے ہاتھوں جو شمال سے حملہ آور ہوئے تھے, اور بعد ازاد کلدانیوں کے ہاتھوں جو مشرق سے حملہ آور ہوئے تھے, اور مسلمانوں پر پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں. بیت المقدس پہلے ہم سے کس نے چھینا تھا؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ شمال سے, شمال مغرب سے آئے تھے. اور پھر تاتاریوں کے ہاتھوں, جن کا سیلاب کہاں سے آیا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں بہو کہ جس طرح پہلا زوال ان پر آیا ہے دو قسطوں میں, ہم پر بھی زوال آیا پہلا دو قسطوں میں, شمال سے اور مشرق سے. نمبر چھ, سابقہ امت مسلمہ چونکہ صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل پر مشتمل تھی, لہذا اس نے تجدید و احیاء کا کام بھی لامحالہ انہی کے ذریعے ہوا. ایک ہی نسل تھی, لہذا پہلا زوال انہی پر آیا تو پھر پہلا عروج بھی انہی کے ہاتھوں آیا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ واضح طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے, یعنی امیین اور آخرین, یہ اصطلاح آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ سورہ جمعہ میں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, پھر آپ نے فرمایا آخرین منہم, اور وہاں آپ کو حدیث سنائی گئی ہوگی ڈاکٹر ریاض صاحب نے کہ لوگوں نے پوچھا یہ آخرین کون ہے, تو آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, بھائی اس کی قوم یعنی غیر عرب. تو یہ امت چونکہ دو حصوں پر مشتمل ہے, لہذا اس کے ضمن میں یستبدل قومت غیرکم, یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سورہ فتح, سورہ محمد, اس کو ٹھیک کرنے محمد کر دیں, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس تو بہت پرانا ایڈیشن ہے, میں نے کہا ٹھیک کر دیا ہوگا لیکن نہیں, ابھی تک وہ سورہ محمد آئے ٹھیک ہو, لاسٹ آئے تھے آئے 38 پر عمل ہوا. اور عروج ثانی عربوں کی قیادت میں نہیں بلکہ ترکوں کی قیادت میں ہوا ہے. آیا یونش تاتار کے افسانے سے فاطمہ مل گئے کعبے کو سنم پانے سے. دونوں امتوں پر زوال کا دوسرا اور طویل دور یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا. وہاں پر رومی آئے تھے اور یہاں پر کون آ گئے؟ یورپی سال ہے. بنی اسرائیل پر رومیوں کے ہاتھوں اور مسلمانوں پر فرانسیسیوں. فرانسیسی کہاں غالب آ گئے تھے؟ الجزائر. الجزائر سے کتنا افضل ہوا؟ فرانس کا. مصر میں بھی داخل ہوئے تھے کہ وہاں برطانیہ کے ان کا آپس میں جھگڑا رہا. انگریزوں, انگریز کا غالب آئے مصر میں بھی اور ہمارے اوپر بھی. ولندیزی کہاں غالب آ گئے تھے؟ انڈونیشیا, جاوا, سماٹرا, ٹھیک ہے, اس طرف یہ تھے. اور اطالویوں وغیرہ کے ذریعے اطالوی کہاں غالب آ گئے تھے؟ سیریا. نمبر آٹھ, دیکھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سابقہ امت کے لیے رحمت خدا بندی کے سائے تلے آنے کا بھی موقع پیدا ہوا تھا, جسے اس نے اپنی شامت اعمال سے کھو دیا. لہذا ان کا دوسرا دور زوال تاحال جاری ہے. چنانچہ ان پر بائکوں قدرا کی وعید کا ظہور تسلسل کے ساتھ جاری ہے, کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے. لہذا ان پر پٹائی کیا ہے؟ مسلسل جاری ہے, جس کی نمایاں ترین مثال نصف صدی تیز تر کا وہ عذاب ہے جسے جو ان پر جرمنوں کے ہاتھوں آیا اور جسے یہ حالوقات سے تعبیر کرتے ہیں. تاہم اس کا اصل نقطہ عروج خروج دجال اور نزول مسیح علیہ السلام کے موقع پر ہوگا, جس کا وقت اب زیادہ دور محسوس نہیں ہوتا. نمبر نو, بیشتر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے رحمت خداوندی میں داخلے کا واحد شاہ درا بڑا دروازہ. درا کہتے ہیں درہ خیبر, تو شاہ درہ یعنی شاہ درا قرآن حکیم ہے, جس کی جانب اب سے 1400 سال قبل بنی اسرائیل کی رہنمائی کی گئی. ان حاضر قرآن یادی زندگی ہے یا اقوام. اور اب امت مسلمہ کے لیے بھی زوال ثانی سے نکل کر عروج سوئل کی جانب پیش قدمی کا واحد راستہ کیا ہے؟ رجوع الی قرآن. یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے آخر میں فرمایا گیا, ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم. پھر پوری سورہ مبارکہ کا عمود ہی عظمت قرآن کا بیان ہے. عمود کہتے ہیں موضوع کو. بالخصوص یہ آیات مبارکہ نہایت قابل توجہ ہے. اللہ نے سورہ میں بات بیان فرمائی اسی بنی اسرائیل میں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کی صورت میں وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے حق میں کیا ہے؟ شفا بھی ہے, ان کی باطنی بیماریوں کا علاج بھی ہے, اور ان کے حق میں رحمت بھی ہے. اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. اور اختتام سورہ پر کو نہایت پرشکو بڑے روب کے ساتھ, روب والے انداز سے اور پرگران انداز اختیار فرمایا, یعنی وبالحق کے انزل نہ ہو وبالحق کے نظر. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ قرآن حق لے کر اترا ہے. حق کے ساتھ نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی بے مقصد نہیں اترا ہے. اب دنیا میں قوموں کا اردو زبان اس قرآن کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہوگا, اور یہ قرآن جو کچھ دے کے ہوتا ہے جس کے تمام کانٹینٹس ہیں سب بھی کیا ہے؟ وہ حق. تو یہ بڑا جلالی انداز ہے, وبالحق کے انزل نہ ہو وبالحق کے نزل. اور جس کی کامل ترجمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے دلیل کر دے گا. چنانچہ اس امر پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ تنظیم اسلامی کا مبنا ہی نہیں محور بھی دعوت رجوع الی القرآن ہے. یہ مبنا کیا ہوتا ہے؟ بنیاد, اسم الظرف, مبنا بانون یا مادے سے مف ابن کے وزن پر مبنا یوں, اور وہ بن جائے گا مبنا. اور محور کیا ہوتا ہے؟ جس کے گرد آپ آپ کا آپ آگے بڑھتے ہیں سینٹر نمبر دس امت مسلمہ کا تیسرا اور آخری عروج جس کی جانب پیش قدمی شروع ہو چکی ہے. مسلمان غلام بن گئے تھے غیروں کے, اب براہ راست غلامی سے تو آزاد ہوئے ہیں. ابھی ذہنی طور پر ٹیکنالوجی کے طور پر ان کے غلام ہیں, لیکن الحمدللہ یہ ایک نہایت تحریک چل رہی ہے جس سے بہت خواہش ہے مغرب کی. تقدیر مجرم کی طرح لازم اور تقدیر مجرم کی طرح لازمی اور اصل ہے, یعنی اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں کہ ہمیں قیامت سے پہلے پہلے ایک عروج ملے گا جو کہ گلوبل ہوگا. تاہم بابائے الفاظ قرآن, یعنی الفاظ قرآن کے مطابق وہ ان ادری اقریب امبریب ماں کو ادور, میں نہیں جانتا کہ وہ عروج قریب ہے یا دور ہے, نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرحلہ بھی کتنی دور ہے, اور نہ اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے قبل ابھی امت پر امت کو اور کون کون سے قدمے جھیلنے اور مصائب برداشت کرنے ہوں گے. مزید پرائیں یہ بھی بہت نہیں کہ عروج ثالث کے سلسلے میں تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور قدرت خدا بندی موجود الوقت جملہ نام نہاد مسلمان اقوام کو رد کر کے کسی بالکل نئی قوم کے ہاتھوں میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دی. بما دال کا دندہ ہے, جیسے اگر ہم گزر گئے تو اللہ ہم سے کام لے لے گا, نہیں تو اللہ نے اپنا کام تو لینا ہے. تو نہ مر جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, اللہ تعالیٰ کسی اور کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا لے لے گا. ممکن ہے چینی مسلمان ہو جائے, ممکن ہے امریکی مسلمان ہو جائے, ہندوستان کے لوگ مسلمان ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے, ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ ہے اپنی پہلی تحریر پر جب ہم پڑھیں گے. دوسری تحریر جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا مختصر تبصرہ کیا ہے. موجودہ تجدیدی مسائل اور ہمہ جہتی احیائی عمل, یہ دوسری تحریر کا موضوع ہے. یعنی موجودہ تجدیدی مسائل کہ اب دین کے غلبے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں, اور یہ جو ہمہ جہتی مختلف سمتوں سے جو احیائی عمل ہو رہا ہے کہ جائزے کے بارے میں بھی راکب کو اطمینان ہے کہ الحمد للہ اب سے 16 سال قبل ضبط تحریر میں آنے والا یہ جائزہ بھی نہ صرف یہ کہ نہایت جامع ہے بلکہ بہت فکر انگیز بھی ہے, اور اس کے ذریعے امید واثق ہے کہ ایک جانب تمام خادمان دین اور مخلصین ملت کے فکر و نظر کو وسعت حاصل ہوگی, اور وہ انا ولا غیری کی تنگ گھاٹی سے نکل آئیں گے کہ بھائی صرف ہم ہی کام نہیں کر رہے, اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اس دین کے غلبے کے کام کے کئی گوشے, کسی گوشے میں ہم کام کریں تو کسی دوسرے گوشے میں وہ کام کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے. تو اب وہ نہیں کہ میں نہیں گیا ہوں, انا ولا غیری یہ کیفیت کیا ہے ختم ہو جائے گی. اور وسیع تر تناظر میں جملہ احیائی مسائل کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے, اور دوسری جانب تنظیم اسلامی کے کارکنان تاریخ کے دھارے میں اپنے مقام محل اور موقف کا واضح شعور اور اپنے پیش نظر کام کے حدود اربا اور اصول و قواعد کا واضح فہم حاصل کر کے ذہن و قلب کی پوری یسوئی کے ساتھ جد و جہد میں متحرک ہو سکیں گے. ایک گوشہ بڑا اہم ہے جس میں تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے, ایک گوشہ بڑا اہم تھا جس میں مسلم لیگ نے کام کیا, لیکن ایک گوشہ اور بھی ہے جس میں خلا ہے. تو تنظیم اسلامی اس میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تب یہ نہ ہو کہ آدمی دل دل ہو جائے یار ہم سے اچھا کام تبلیغی جماعت کر رہی ہے, ہم سے اچھا کام تو جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے, ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے. تو آپ کو معلوم ہے تمہیں کام کے کون کون سے گوشے, ہم اس گوشے میں ہیں کہ جہاں پر خلا ہے. تو پھر آپ زیادہ اعتماد سے اسی گوشے میں کام کریں گے تو وہ کام کرو جو لوگ نہیں کر رہے. ہم تو لوگ کہتے ہیں آپ نے مدرسہ کیوں نہیں بنا لیا, تو بھائی مدرسے پہلے بہت سارے, یہ قرآن فہمی کا کام بالغوں میں بھی ہو رہا تھا, بالغان کہاں جائے. بچہ کو چلا گیا 8 سال کے لیے مدرسے میں اور پڑھ کے وہ عالم بن گیا, بعد میں مسجد بڑا مفتی بن گیا, لیکن ایک آدمی نے زندگی گزار دی اپنی جدید تعلیم میں پریشان ہے کہ میں کیا کروں, تو اس کو کون قرآن سکھائے گا, اور قرآن فہمی کا کام کہاں ہو رہا ہے, پرنا قرآن کون سکھا رہا ہے, مختصر وقت میں کون یہ کر رہا ہے. اللہ تھا وہ کام ہم نے کرنا شروع کر دیا, تو جو کام پہلے سے ہو رہا ہے اس کی تائید کریں, اس کی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, اور جہاں کام نہیں ہو رہا وہاں پر کام کرنے کا آغاز کر دیا اور وقتی سیاسی ہنگامہ اور زبردست راضیہ کھلا ہوا جھاگ کی مانند عارضی اور سطحی جوش و خروش کے ساتھ اٹھنے والی تحریکوں سے متاثر ہو کر اپنا وقت ضائع اور منزل کھوتی نہیں کرے گا. بعض اوقات ایک تحریک اٹھتی ہے سب کہتے ہیں اس میں شامل ہو جاؤ, لیکن بھائی اثر آ کر کام کیا اس کو نہ چھوڑی. ایک زمانے میں تحریک اٹھ گئی تھی نظام مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اپنے تنظیم کے ساتھ ہی کہہ رہے اس میں شامل ہو جاؤ. ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی کہا کہ یہ تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں ہے, یہ تحریک بھٹو ہٹاؤ تحریک ہے. بھٹو ہٹے گا تحریک ختم ہو جائے گی. تو ہمارے ایک ساتھی سے فوت ہو گئے, وہ کہنے کے مجھے اجازت دے میں تو اس تحریک میں شامل ہو رہا ہوں. ڈاکٹر نے اجازت دے دی, بعد ان کو بھی بڑا احساس ہوا. شکر ہوتے تھے ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی سے فوت ہو گئے, بعد میں معلوم ہو گیا جب بھٹو ہٹ گیا وہ تحریک کیا ہوئی, ختم ہو گئی. اگر نام مصطفیٰ کی تحریک تھی تو بس کہاں رہتے اور جاؤ لگتے پیچھے پڑی رہتی کہ بھائی ہم نے اس سے نہیں تحریک لڑائی تھی کہ بھٹو ہٹ جاؤ تم آ جاؤ اسلام نافذ کرو. لیکن جس تحریک میں اصغر خان بھی شامل ہوں, پیر صاحب پگارہ بھی شامل ہوں, ولی خان بھی شامل ہوں, اس تحریک کو آپ کہتے ہیں نام مصطفیٰ کی تحریک. اس اتحاد کا نام تھا پاکستان قومی اتحاد, نام میں بھی اسلام کا ذکر ہی نہیں تھا. اب جب دیکھا بھٹو کو ہٹانا ہے اور قوم سڑکوں پر بغیر اسلام کے نام کے نہیں آتی تو چلو اس کا نام اسلامی کر دو, اور ایک مولوی کو انہوں نے اس کا لیڈر بنا دیا اور قوم نے اسلام کے نام پر آ کر قربانیاں دی اور اس کے بعد کامیاب ہو کر بھٹو کو ہٹا دیا اور پھر جاؤ لب کے ساتھ حکومت میں شامل ہو گئے. اچھا جی, یہ تو ہم نے مقدمہ پڑھ لیا, آپ تو تھک تو نہیں گئے؟ نہیں. اچھا میں تھک گیا ہوں, مجھے تھوڑا سا پانی لگ گیا. 11 بجے ٹھیک ہے ان شاء اللہ, 11 بجے آپ کو تھکا دیں گے. صفحہ نمبر آپ کھول لیجیے 13, صفحہ نمبر 13. یعنی اب ہم آئے ہیں اصل تحریر کی طرف. اب تک ساری باتیں کیا تھیں؟ تمہیدی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو ادوار. ہمارے نزدیک 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے. بہت اہم جملہ ہے کہ پچھلی صدی جو گزری ہے اس میں ٹرننگ پوائنٹ, یعنی امت مسلمہ نے زوال سے عروج کی طرف تنگ لے لیا تھا. زوال چلا آ رہا تھا تمہیں لگتے تھے اس کی تعریف, اس کی بیائی زوال شروع کب ہوا تھا, یہ دوسرا زوال ہے. لیکن 20ویں صدی میں ہم نے زوال سے نکل کر عروج کی طرف جانا شروع کر دیا. چنانچہ اس کے ربع اول میں, کیا مطلب ہے اس کا, پہلے 25 ایئرس کے خاتمے کے لگ بھگ, جبکہ امت کے احساس اور درمند فرد کے دل کی گہرائیوں سے یہ درد انگیز صدا بلند ہوئی, مصدر سے حالی مد و جذر اسلام, سر سید صاحب کرتے تھے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو تو میں اللہ کو جواب دوں گا کہ اللہ میں الطاف حسین حالی سے مد و جذر اسلام لکھوا کر لایا. یعنی اتنی ان کو حالی کی نظم کیا تھی پسند تھی, اور حالی نے نظم لکھی سر سید کی تحریک پر. اس نظم کے اشعار ہیں یہ, پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. مد کہتے ہیں چڑھاؤ کو اور جذر کہتے ہیں اتار کو. تو مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. یعنی ایسا دریا اترا ہے کہ تو اتر ہی رہا ہے اور کوئی دریا کے اندر تو غیامی آنے کا اور چڑھاؤ آنے کا انسان نظر نہیں آتا. تو جب ایک درمند شخص یہ نبیہ کہہ رہا تھا, تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تن مردہ میں حیات تازہ کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو چکے تھے, اور اگر ذرا بنظر غائب, غائب کہتے ہیں گہری نظر, ذرا گہری نظر سے مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کے درمیانی نصف کو ایک نہایت ہی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے. یعنی ایک طرف تنزل اور انحطاط کا عمل بھی جاری رہا. یعنی انحطاط کہتے ہیں گر جانا, گراوٹ کا جاری رہا, اور نقبت و اعتبار کے سارے مزید گہرے ہوتے چلے جائے. نقبت کہتے ہیں رسوائی اور اعتبار کہتے ہیں پیٹ پھیرنا یعنی پسپائی. تو رسوائی اور پسپائی کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے, جس کا نقطہ عروج کلائمیکس 67 اور 71 کی ذلت و رسوائی. 67 میں کیا ہوا تھا؟ بیت المقدس اللہ نے ہم سے بیت المقدس یہودیوں نے چھین لیا. 71 میں کیا ہوا؟ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا, اور ہمارے 43,000 فوجی اور 50,000 سویلینس, 93,000 ہمارے مسلمان ہندوستان کی کیا بن گئے؟ قیدی بن گئے. اور دوسری طرف ایک گمبھیر کہتے ہیں آل امبریسنگ ہر طرف سے, اور ہمارا قیدی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا, جس کا نقطہ آغاز 20 کا 25 کا زمانہ ہے. یعنی کئی مسلمان ملک براہ راست غلامی سے آزاد ہوتے چلے گئے. گویا مسلسل 50 برس تک یہ دونوں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دو دریا چلا دیے اس نے جو ملے ہوئے, دو دریا چل رہے ہیں ملے ہوئے, ان کے درمیان ایک پردہ ہے, آپس میں ایک مدرم بھی ہوتے, آپس میں ملتے نہیں. دو دریا باہم چلا دیے جو چل تو رہے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے میں ملتے نہیں, کسی شان کے ساتھ پہلو بہ پہلو جاری رہے. کیا دو چیز جاری رہی پہلو بہ پہلو؟ عروج بھی اور زوال بھی, کے ساتھ پہلو بہ پہلو جاری رہے. اس اجمال کی تفسیر کے ضمن میں ہم پہلے امت مسلمہ کے عروج و زوال کا اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب کرونولوجیکل آرڈر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ایک طرف, اب دیکھیے عروج بیان کرنے کی حکمت کیا ہے, تاکہ ایک طرف عروج کی ضمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سنبت گزشتہ کی جھلک سامنے آ جائے, اور علامہ اقبال کے شعر کے مطابق کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا وہ جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردو آسمان. مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرائیل کر جبل طارق سے شمال مشرق کی جانب بھرتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی, اسپین سے داخل ہوئے تھے اور فرانس تک چلے گئے تھے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو روکتی ہوئی ویانا کے دروازوں تک جا پہنچی تھی. ویانا کس ملک میں؟ آسٹریلیا. ایک طرف داخل ہوئے تھے ہم مشرق سے یورپ کو, اور ہم داخل ہو کر کہاں چلے گئے تھے؟ فرانس تک اور مغرب سے, اور دوسری بار ہم داخل ہوئے ہیں مشرق سے اور ویانا آسٹریلیا تک پہنچ گئے. شاید کہ اس طرح کچھ نوجوانوں کے دل میں ملت اسلامی کی تصدیق اور اس کی عظمت و سرفت گزشتہ کی بازیاب کا جذبہ پیدا ہو جائے, اور دوسری طرف سوال کے ذمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لاگ ہے. زوال کی حکمت کیا ہے؟ زوال پڑھنے کی, اور اس کا قانون عدل اور غیر مبدل ہے, اسم المفعول, اسے بدلا نہیں جا سکتا. اس نے جو معاملہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا, بہر ہی وہی ہمارے ساتھ کیا, حتیٰ کہ ہماری ان کی تاریخ میں ایک حد درجے حیرت انگیز ساگر موجود ہے. اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ سے عذاب کے دو دور آئے اور ہم پر بھی دو ہی دور آئے. اگر جو امت محمد علیہ صاحب صلاط و السلام کی وسعت کے نسبت سے ہمارے نقبت و ادبار کے لیے دور بھی یعنی رسوائی اور پسپائی کے لیے دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت قدیر رہے, اور جس طرح بنی اسرائیل کی تبلیغ کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاپ، یہ مستار دو بار چاپ ہوا. اسی طرح ہمارے اہل تولیت میں بھی مسجد اقصا کی حرمت دو ہی مرتبہ پامال ہوئی. یہ بھی ایک وہ ہے کہ جی ان کا پہلا سوال کہاں سے آیا، پہلے شمال اور پھر مشرق، پھر دوسرا سوال یورپین رومی. اسی طرح سے ان کے ہاں بیت المقدس مسجد اقصا کو مسجد اقصا تو نہیں کہیں گے، لیکن جو ہے کہ سلمانی تھا اس کو دو مرتبہ کہہ دیا گیا. اب وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کی فکر میں تیسری بار بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اہل قبلیت میں بھی بیت المقدس پر دو مرتبہ ہم سے اس کی حرمت پامال ہوئی. پہلی بار کس نے کی؟ صلیبیوں نے. دوسری بار کس نے کی ہے؟ یہودیوں نے. اس کے بعد ہم اس ہماگیر، ہم اس گمبھیر اور ہمہ جہتی ہے عمل کا اجمالاً جائزہ لیں گے، تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکے. یہ وراثت کی اپنی تحریر ہے، اس کا ذکر ہے. پہلے امت کو عروج زوال پڑھیں گے. عروج کیوں پڑھیں گے؟ تاکہ معلوم ہو کہ ہم پہلے کہاں سے کہاں تھے. زوال کیوں پڑھیں گے؟ تاکہ ہم یہ نہ کر دیں کہ مزہ کے چہتے ہیں، اگر یہودیوں نے گڑبڑ کی اس طرح ہم کو سزا ملی، ایسے ہمیں بھی مل رہی ہے. اس کے بعد ہم اس گمبھیر اور ہماجیتی احیائی عمل کا اجمالی جائزہ لیں گے، تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکے. ہمارے یہاں احیائی کام کرنے والے کئی لوگ ہیں، علماء اکرام بھی ہیں، تبلیغی جماعت بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، تنظیم اسلامی بھی ہے. کون کہاں کام کر رہا ہے ہمیں اندازہ ہو. اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ ہم خود اس ہماجیتی احیائی عمل کے کس کوشے میں ایک حقیر سی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لے یا حلق من حلق عام بینا، تاکہ جس نے مرنا وہ مرے دلیل واضح ہونے کے بعد. ویا من حیا عام بینا، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے واضح دلیل آنے کے بعد. کہ مثال جو ہمارا ساتھ دینا چاہے وہ بھی پورے اسرائے صدر کے ساتھ ساتھ دے، اور جو تنقید کی خدمت سر انجام دینا چاہے وہ بھی ہمارے موقف کو اسی طرح سمجھنے کے بعد اس اہم مگر نازک فرض کی ادائیگی پر کمر. امت مسلمہ کے عروج زوال کے تاریخی خاتے کے ضمن میں دو باتیں پیش کی سمجھ لینی چاہیے. ایک یہ کہ اپنی حیثیت تشکیلی کے اعتبار سے امت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام کے دو حصے ہیں. پہلا امیین یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، اور اسے اس امت کے قلب یا مرکز نیوکلس کی حیثیت حاصل ہے، اس سے مراد ہے عرب مسلمان. اور دوسرا آخرین یعنی دیگر اقوام پر مشتمل ہے، ہاں وہ کرد ہوں یا ترک، اہل فارس ہوں یا اہل ہند، افغان ہوں یا مغل، اہل حم ہوں یا بربر. بربر کہاں رہتے ہیں؟ شمالی افریقہ یعنی مراکش وغیرہ کی طرف. اور شرق بعید یعنی ملائر اور انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا مغرب بعید یعنی مراکو اور برطانیہ سے. دوسرے ملک کے جغرافیائی اعتبار سے بھی، یعنی ایک افراد کے اعتبار سے ہمارے دوست سے عرب اور غیر عرب عجب، اور جغرافیائی اعتبار سے عالم اسلام کہاں ہے. دوسرے یہ بھی جغرافیائی اعتبار سے بھی عالم اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے، یعنی ایک قلب، دوسرے میمنا، اور تیسرے میسرا. اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالم اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو وہ ایک عقاب کے مانند نظر آئے گا، عقاب شاہین، جو اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلائے ہوئے پہلے پرواز ہے. جزیرے نمایاں عرب، عراق، فلسطین، شام اور ایشیائے کوجک، یعنی ایشیا کا شمال حصہ جہاں ترکی ہے، جو عالم اسلام کے قلب چہرے کرتے ہیں، اس بات کے جسم کی مانند ہے، جن میں سے ایشیائے کوجک کو اس کے سر اور کوٹ سے مشابہت ہے، اور جزیرے نمایاں عرب کے جنوبی حصے کو یعنی یمن وغیرہ کو اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے مشابہت ہے. یہ ہمارا قلب ہے. اس کا پیٹ ہے سعودی عرب, اور اس کا اس کی دم کہاں ہے, ہاں, اور آگے جا کے پھر اس کا چون جا کے وہاں پہنچتی ہے ترکی, یعنی ایشیا کوچک میں. اس عقاب کا دایاں بازو میمنہ ایران, ترکستان, افغانستان اور بڑے صغیر ہندو پاک سے ہوتا ہوا ملایا اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا, یعنی آپ اگر آپ کا رخ اگر شمال کی طرف ہو تو دایاں بازو آپ کا کیا ہوگا مشرق میں, یہ انڈونیشیا ملائیشیا تک پھیلا ہوا ہے, اور بایاں بازو میسرا پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ میں لیتا ہوا اسپین تک چلا گیا. اب آئیے تاریخی خاتے کی طرف. اب تک دو باتیں ہم نے سمجھی, کیا کیا, امت کے دو حصے, جغرافیائی اعتبار سے اسلامی دنیا کے تین حصے. اب آئیے تاریخی خاتے کی طرف. میرے خیال میں اس حوالے سے میں اگر آپ کو ایک کمپیریزن بورڈ پہ لکھ دوں تو آپ کو پھر بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. پھر اس کے بعد آپ کو وقفہ کرا دیں گے تاکہ آپ چائے سے وہاں کر دیں.
ہمارا سوال اول
چل تو پہلے سے رہا تھا
اپنے روز کو پہنچا ہے عمران 1258 قبل میں اچھا میں نے اس سے کہہ دیتا ہوں میں نے کہا اس لیے اس وقت
معتصم باللہ عباس کے خلیفہ جن کو لا کر سڑک پر اور ایک بوری میں ڈال کر لڑکایا تھا اور اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے
سب ہوتے
سردار 1258 عیسوی
اور ہوتے تو ہیں پچہتر کمرے نکلی
مکہ کی سلطنت قائم ہو گئی
اور ہمارا مجھے کا شروع تو پہلے ہو گیا تھا لیکن 1556 عیسوی نے خلافت عثمانیہ کا اعلان ہوا
باقاعدہ
شہزادہ خلیل اول نے وہ خلافت دے دی مصر میں جو اس کو خلافت کے دعوے دار تھے تو خلافت عثمانیہ کا اعلان ہوا ہے 1556 یہ ہمارا مجھے دور محسوس ہو گیا
جی سر اتنا کیا
مقامی سلطنت قائم
ٹھیک ہے یہ سوال آیا تھا کس کے ہاتھوں
کلدانیوں کے ہاتھوں
ہمارا سوال کس کے ہاتھوں آیا تھا
سات آدمیوں کے ہاتھ
دو قسطوں میں سوال آیا
ادھر پہلے آشوری اور پھر کلدانی ادھر پہلے فلیدی اور پھر
یہ دونوں شمال سے
یہ دونوں
مشرق
پھر دروازے دو
یہ دیکھیں ایک دن سن میں زوال آ جاتا ہے اور عروج بھی آہستہ آہستہ اور زوال بھی آہستہ ہے لیکن وہ کون سی سن ہے کہ جس کو آپ کرو اسپیسیفک کہہ رہے ہیں یہاں اپنے عروج پر پہنچ تو خلافت کا ادارہ گرا ہوا ہے 1924 میں اور اب مسلمانوں کا اس کے بعد سے کوئی بھی فلیف پہلے نام ہی کی خلافت سے لیکن تھی تو صحیح تھا اب تو وہ بھی نہیں 11 بجے ہیں اب آپ لوگ چاہے سے استفادہ کریں میں ذرا ایک کنفرم کر دوں اور پھر سارا تھوڑی دیر میں دوبارہ سے آگے ہوگا
جی 15 منٹ کا وقت آپ